اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں سحر عالمی نیٹورک کا پروگرام پیام رحمان لے کے حاضر ہیں. ناظرین محرم الحرام کا چاند غم کے افق پر طلوع ہو چکا ہے اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی ایک ایسی ہی تاریخ میں سن 61 ہجری میں کربلاء معلی میں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ اور اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں. لہذا اس غم کو منانے کے لیے ہم سب تمام مسلمان بالخصوص محبین محمد و آل محمد علیہ السلام اس غم کو شایان نشان طریقے سے اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. اس سلسلے میں ہم سب آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص غم حسین کے. ناظرین پیام رحمان پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس میں سورہ شورا کا تعارف پیش کیا جائے گا اور اس گفتگو سے پہلے تلاوت کلام اللہ مجید سے پروگرام کا آغاز ہوگا. اس کے بعد ہم سوالات کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
بنام خدا الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالبانے والا حکمت والا اللہ وحی بھیجتا رہا ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہ عالی مرتبہ عظیم ہے.
ناظرین تلاوت کلام پاک سے پیام رحمان پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو سورہ شورا کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم. حسنی صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی تھی ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ سورہ شورا کی چند آیات کے حوالے سے بالخصوص آیہ مودت کے حوالے سے کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس دور کے جو مسلمان تھے جب یہ حکم نازل ہوا تو اس دور کے جو محبین اہل بیت تھے انہوں نے یقیناً اجر رسالت ادا کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اجر رسالت کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا. میں بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم معزز ناظرین کرام کی خدمت میں جو ہے وہ اس عظیم سانحے اور فرزند رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یوم شہادت قریب ہونے کی مناسبت سے جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. تو آپ نے جیسا کہ سوال کیا اجر رسالت ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے اور جن کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام موجود تھے تو انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس اجر رسالت کو ادا کیا، لیکن آج ہم کس طرح سے ادا کریں؟ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آج جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے کوئی فرد موجود نہ ہو، بلکہ آج بھی ایک فرد امام مہدی علیہ السلام کے نام سے موجود ہے کہ جو پردہ غیب میں ہیں،
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور یقیناً وہ بھی ان ایام میں جو ہے اپنے جد کا غم منا رہے ہیں، تو ان سے ہم اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کریں، کس طرح سے کریں کہ جو ان کے پیغامات ہیں، جو ان کے دستور ہیں اس پہ عمل کریں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فقہا ہیں، یہ جو مجتہدین جامع الشرائط ہیں، یہ ہمارے نائب ہیں تمہارے لیے، ان کا حکم ہمارا حکم ہے، ان کی بات کو ماننا ہماری بات کو ماننا ہے. تو لہذا بہترین طریقہ یہ ہے اجر رسالت ادا کرنے کا کہ جس طرح سے ایک فرد موجود اہل بیت کے، اور اس نے کہا کہ تمہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو، ہماری بات کو ماننا چاہتے ہو، تو تم ان کی بات کو مانو، یہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، جس طرح سے ہم جو ہے خدا کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کا اتباع کریں، اسی طرح سے ان کے آثار جو ہیں وہ ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اور جو طریقے جو روایات میں بیان کیے گئے اس میں ایک اہم طریقہ حضرت علی علیہ السلام سے بھی روایت ہے، فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، کہ جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی اہل بیت علیہ السلام کی جو خوشیاں ہیں، جو خوشی کے دن ہیں ان میں خوش ہوں، جشن منائیں ان میں، اور جو غم کے دن ہیں اس میں ہم غمگین ہوں. جیسا کہ آج جو ہے وہ دنیا میں محبان اہل بیت اور خاندان نبوت، بالخصوص فرزند رسول سید الشہداء علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں. یہ جو عزاداری ہے، یہ جو محرم ہے، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو جلوس نکلتے ہیں، یہ اسی اجر رسالت کو ادا کرنا ہے، وہی محبت اہل بیت، مودت اہل بیت جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے، گویا کہ اس اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جو عزاداری مناتے ہیں.
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کی دلیل یہ ہے، یا اس کی جو علامات کسی انسان میں، کسی مومن میں اگر ظاہر ہوں، تو اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ اہل بیت کے غم میں انسان غم مناتا ہے اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی. البتہ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے آپ سے استفسار کر لوں، لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے ہمارے پاس، لہذا میں عزاداری کے حوالے سے جب چونکہ بات نکل آئی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کے غم میں غم منانا اہل بیت سے محبت و مودت کی ایک علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس سلسلے کو اگر ہم تھوڑا سا آج کے دور سے اور پیچھے چلے جائیں ماضی کی طرف، آئمہ کے دور میں، بلکہ آئمہ کے دور سے بھی پہلے، یعنی خود پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو عزاداری کے سلسلے میں خود پیغمبر کی سیرت جو ہے وہ کیا رہی ہے؟
جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور آج یقیناً بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ عزاداری کیوں منائی جاتی ہے اور یہ گریہ کیوں کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے کہ سلسلے میں کیا رہی ہے، کہ خود گریہ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، لہذا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں دکھا سکتے کہ جس پر کوئی غم طاری ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. وہ ایک ہر انسان کی فطرت میں، کوئی چاہنے والا چلا جاتا ہے، کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہر انسان جو ہے وہ،
حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شقی القلب اور قسی القلب لوگ ہیں ان پر بھی بعض حالات ایسے طاری ہوتے ہیں کہ خود بخود جو ہے وہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں.
یقیناً ایسا ہے. انسان تو ایسا ہے کہ جانوروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے، یعنی کوئی جانور چلا جائے، کوئی اس کا بچہ جو ہے، تو دیکھا گیا بعض اوقات کی وہ بھی اس میں غمگین ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. تو انسان تو بہرحال انسان. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خود یعنی گریہ کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، میں ایک روایت یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری سے، جلد اول باب الجنائز، کتاب الجنائز میں یہ مذکور ہے کہ جب آپ کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام کا وقت احتضار قریب آتا ہے، جانکنی کا عالم جب قریب آتا ہے، تو دیکھا گیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں سے
حالت احتضار ہے،
حالت احتضار ہے. تو ایک جلیل القدر صحابی جناب عبد الرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں کہ انت یا رسول اللہ، آپ آپ گریا کر، آپ رسول ہیں، آپ کو نہیں، آپ مطلب ضبط کرنا چاہیے، سب کرنا چاہیے. تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں ضبط ہے کتاب الجنائز، آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھ روتی، فطرت میں آنکھ روتی ہے، اس وقت ان القلب لیحزن، دل مغموم ہوتا ہے،
محزون ہو جاتا ہے،
محزون ہو جاتا ہے، مغموم ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم ان لمحزونون، ہم تمہارے غم میں محزون ہیں. تو یعنی ایک عام یعنی حالات میں بھی ہم نے یہ دیکھا گیا کہ آپ گریا کرتے تھے، چاہے جائے کہ امام حسین علیہ السلام کہ یعنی ابھی امام، یہی دیکھیں تعجب کی بات ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ مصائب نہیں پڑے ہیں آپ کے خاندان کے اوپر، لیکن اس سے پہلے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ متعدد مرتبہ آپ پر جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کے سامنے ان واقعہ کربلا کو بیان کیا اور آپ نے گریہ کیا.
اچھا، یعنی واقعہ کربلا سے پہلے خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں
جی
یہ واقعات ہوئے.
جی، اب یہ کتاب سوائق محرقہ ہے، سیرہ حلبیہ ہے، تاریخ دمشقی ہے، ان سب کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. مثلا ملتا ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ یعنی یہ واقعہ علماء اسلام نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے، کو نقل کرتے ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہا کہ ابھی جبریل نازل ہوئے تھے اور کہا کہ تمہارا یہ فرزند جو ہے وہ تف پہ، جو ہے وہ کربلا کو تف بھی کہتے ہیں،
سرزمین تف،
تف وہاں کے اوپر اس کو تمہاری امت قتل کرے گی، اور یہ تربت دی ہے جو سفید تربت تھی، سفید مٹی تھی، کہا ام سلمہ اس کو رکھو اور اس کو ایک شیشی میں کر کے رکھنا، جب وہ دن آئے گا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی.
قبلہ یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری گفتگو جاری و ساری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پیام رحمان پروگرام.
سورہ شورا، اس سورہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں موجود حروف مقطعات 5 حروف پر مشتمل ہیں اور 2 آیتیں شمار ہوتے ہیں، جبکہ کاف، ہا یا عین، صاد بھی 5 حروف پر مشتمل ہے جو صرف 1 آیت شمار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کے اندر مضامین ہیں جن کی وجہ سے یہ مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں. شان خداوندی میں مشرکین کی جسارت کچھ ایسی ہے جس سے آسمان پھٹ جائے، لیکن اس آسمان کے نیچے اہل ایمان بھی رہتے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ان صاحبان ایمان کے وجود سے زمین والوں کو امان حاصل ہے. لمن فی الارض سے مراد مومنین ہی ہو سکتے ہیں، مشرکین کے لیے فرشتے طلب مغفرت نہیں کر سکتے. اس سورہ کی آیت نمبر 7 میں موجود کلمہ ام القرآن یعنی بستیوں کے مرکز سے مراد مکہ ہے. آیت کے سیاق سے مستشقین نے یہ اندیہ لینے کی کوشش کی ہے کہ شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مکے اور گرد و پیش کے علاقوں تک اپنی دعوت کو محدود رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے. اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ اول تو اسلامی دعوت تدریجاً عمل میں آتی رہی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھر ام القرآن والوں کو، پھر گرد و پیش والوں کو، پھر سارے جہاں کے رہنے والوں کو دعوت دی. چنانچہ مکے ہی میں نازل ہونے والے سورہ الفرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ وہ سارے جہاں کے لیے تنبیہ ہو. نیز مکی سورہ سورہ سات کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اگر اللہ چاہتا تو کسی نبی کو مبعوث نہ فرماتا. اس صورت میں سب لوگ کافر رہتے اور ایک ہی امت، لیکن اللہ نے ایسا نہ کہا، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، نتیجتاً لوگ کفر و ایمان میں بٹ گئے. دوسری تفسیر یہ ہے اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان لے آتے اور لوگ ایمان پر امت واحدہ بن جاتے، مگر اللہ نے ایسا نہ چاہا، کیونکہ سب کو ایمان پر متحد کرنے کے لیے جبر استعمال کرنا پڑتا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو اختیار و انتخاب میں آزادی دی جائے، ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، اس پر چلنے اور نہ چلنے کا فیصلہ خود انسان خود مختارانہ طریقے سے کرے۔
ناظرین، پیام رحمان پروگرام لے کے ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری گفتگو قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب سے سورہ شورا کے تعارف پر اور بالخصوص سورہ شورا کی آیت آیہ مودت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جی قبلہ، آپ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود اپنی زندگی میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ فرمایا۔
جی بیمار چل رہا تھا کہ میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا خلاصہ ایک طور پہ، کہ متعدد مقامات تھے کہ جب آپ نے اپنے چاہنے والے کے فراق میں گریہ کیا ہے، چاہے وہ جناب ابراہیم ہوں جو آپ کے فرزند تھے، یا جناب حمزہ ہوں کہ جن کے بارے میں کہ جب وہ شہید ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ انصار کی خواتین جو ہے وہ اپنے شہیدوں پہ گریہ کر رہے ہیں لیکن جناب حمزہ پہ کوئی گریہ نہیں کر رہا، تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا، امل حمزہ تو لا بوا کیا اللہ، ہائے حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں، آپ نے خود گریہ کیا اور جو ہے وہ کہا کہ ہائے حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں،
لوگوں کو بھی ترغیب دی،
ترغیب اور لوگ عورتیں آئیں انہوں نے گریہ کیا اور ان کو دعائیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جناب جعفر ابن ابی طالب کے انتقال پہ آپ نے گریہ کیا، یعنی متعدد مقامات پہ، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ابھی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے لیکن متعدد مقامات پر جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اس میں ایک میں نے ذکر کیا جناب ام سلمہ کے حوالے سے، جناب عائشہ کے حوالے سے بھی یہی جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ یعنی ان کے پاس موجود تھے جناب جبریل آئے اور آپ نے واقعہ سنایا اور گریہ کیا، اصحاب اپنے اصحاب کے مجمع میں جو ہے وہ اس واقعے کو آپ نے دہرایا اور جو ہے وہ اس پہ آپ نے بھی گریہ کیا اور آپ کے اصحاب نے بھی گریہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ نہیں شہادت واقع نہیں ہوئی، ابھی امام حسین السلام کا بچپنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جناب جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آتے ہیں اور آپ سب کو سناتے بھی ہیں اور گریہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گریہ کرنا امام حسین السلام کے غم میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لہذا اس کو بدعت قرار دینا یا اس کو شرک قرار دینا، یعنی اس طرح کی باتیں کہنے سے پہلے ان روایات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم جو یعنی شیعان حیدر کرار اہل بیت علیہ السلام کے چہنے والے، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد گریہ کرتے ہیں، وہ بھی ان مصیبتوں پہ گریہ کرتے ہیں جو آپ پر اور آپ کے اصحاب اور آپ کے خاندان پہ نازل ہوئی۔ اچھا ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد، خود آپ کے جو دیگر اہل بیت تھے، دیگر جو اولاد تھے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے مستقل اپنی زندگی میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عزاداری کی۔
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی خود اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ کرتے ہوئے اور عزاداری میں گزارا ہے۔
جی آپ نے اشارہ کیا، میں آپ کو بلکہ لوگوں نے بعض اوقات یہ اعتراض بھی کیا کہ تو کتنے دن گزر گئے ہیں پھر آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ آج ہم پہ بھی یہ اعتراض ہوتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والے پر کہ اب تو واقع کربلا کو گزرے ہوئے کتنا دن ہو گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ وہی بات میں عرض کروں کہ جو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جناب یعقوب نے جناب یوسف پر کتنا گریہ کیا تھا؟ 80 سال تک گریہ کیا تھا، جبکہ جناب یعقوب
آنکھیں سفید ہو گئیں اور آنکھوں کی نابینائی
ہے، ہم نے لحظ قرآن نے نقل کیا، اتنا روئے کہ حزن و غم سے گریے سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، 80 سال روئے، اور ان کو پتا تھا کہ جناب یوسف زندہ ہے، یعنی زندہ ہونے کا علم ہونے کے باوجود آپ گریہ کرتے ہیں۔ کہا کہ لیکن میں کیوں روتا ہوں؟ اس لیے پوچھ تو اس لیے کہ میرے بابا حسین اور میرے گھرانے سے 18 جوانوں کو شہید کیا گیا، اس لیے میں گریہ کرتا ہوں میری نظروں کے سامنے۔ اچھا اس کے بعد جو آپ کے بعد کے جو ائمہ آتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے افراد آتے ہیں، وہ بھی عزاداری کرتے ہیں، اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو کرتے ہیں، چاہے وہ عزاداری ہو چاہے وہ گریہ ہو، ہم اس کو اہل بیت رسول سے اس سیرت کو لیتے ہیں، اور اس لیے لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراتن حکم ہے، اور اسلام کے بزرگ بڑے علماء نے اس حدیث کو تواتر اور یقین کے ساتھ مانا ہے. وہ حدیث ثقلین کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، میری کتاب، جب تک تم ان دونوں سے تمسک مطلب ان کی اطاعت ہے، ان کا اتباع ہے. اس کے علاوہ خود اہل بیت رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینۂ نجات قرار دیا ہے. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینۃ نوح، جو اس پہ سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے. تو ہم وہی کرتے ہیں کہ جو قرآن کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کوئی دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتے ہیں. لہذا کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کہ اگر کہا جائے کہ یہ چیز بدعت ہے یا شرک ہے، ان روایات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان سب چیزوں کو
مطالعہ کرنے کو سامنے رکھنا کوئی شک نہیں ہے. اگر یہ چیز قبلہ صرف ایک محض ایک غم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بعض اعتراضات بجا ہوتے، لیکن امام حسین پہ گریا صرف غم نہیں ہے، یعنی صرف رونا مقصد نہیں ہے. رونا یقیناً ہے، ان کے غم میں غم منانا یقیناً ہے، لیکن غم سے زیادہ جو اس میں ایک عنوان سمجھ میں آتا ہے سخیر کے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت پر گریا اور امام حسین پہ گریا ایک فکر ہے، اور یہ فکر جو ہے وہ قیامت تک ختم ہونے والی فکر نہیں ہے بلکہ قیامت تک باقی رہنے والی فکر ہے. تو اس غم کے ساتھ چونکہ ایک فکر ہے، لہذا یہ غم جو ہے وہ جاویداں ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو اس میں ایک سوال اور بھی، چونکہ اب بات جب سورہ شورا کی اس آیت آیہ مودت کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ایک اور سوال اس سے نکلتا ہے آیہ مودت کے حوالے سے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں؟
جی یقین بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جو محب اہل بیت نہ ہو، اور یقیناً ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یا ہم کو اس پہ ہماری زندگی پہ، دنیاوی زندگی پہ، اخروی زندگی پہ اس کے کیا اثرات. تو جہاں تک دنیاوی زندگی کا سوال ہے تو اس کے متعدد فوائد اور اثرات ذکر ہوئے ہیں.
چونکہ لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ اخروی فائدہ تو یقیناً ملے گا چونکہ پروردگار نے خود حکم دیا ہے، لیکن دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہے اس کا یا نہیں؟
جی دیکھو، اس میں جو فوائد روایات میں ذکر کیے، میں روایات کے روشنی میں ان فوائد کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور دل سے محبت کرتا ہے، اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ.
اچھا، سبحان اللہ.
اور دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اس کا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دل طاہر ہوتا ہے، یعنی محبت اہل بیت سبب بنتی ہے کہ اس کا دل طاہر ہو. تیسرا فائدہ ذکر یہ ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے سے انسان کا دین کامل ہوتا ہے، استکمال دین کا سبب بنتا ہے، دین کے کامل ہونے کا سبب بنتا ہے. اور چوتھا اثر بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو میں نے بتایا، دین کامل ہوتا ہے. اور
یہ دنیاوی، یعنی یہ جو فوائد ہیں ان کا تعلق انسان کی دنیا سے ہے،
دنیا سے.
فی الحال ابھی ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہاں بہشت ہے اور بہشت کی نعمات ہیں، بہشت کے درجات ہیں اپنے مقام پر.
چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خود ایمان کی علامت ہے، جہاں دین کامل ہوتا ہے ایمان کی علامت بھی ہے. اس لیے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یعنی لا یکملو ایمان مومن، کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرے، تو ملتا ہے کہ خلیفہ دووم نے جو ہے وہ سوال کیا کہ بتائیے کہ پھر آپ کے اہل بیت سے محبت کی علامت کیا ہے؟ تو ملتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آتا شریف فرماتے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ علامت ہے، یعنی ان سے محبت کرو. اس کے علاوہ جو فائدے ذکر ہوئے ہیں وہ یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا فائدہ ہے. ما احبہم احد الا ربحت دنیا والآخرہ، ان سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کا اسے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا اسے آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. آخرت کے جو فوائد ذکر ہوئے ہیں وہ بھی میں دو چار ذکر کر دوں. ایک تو یہ کہ کہا گیا کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ علام مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، وہ شہید اس دنیا سے جاتا ہے. دوسری روایت میں ہے ماتا تائبہ، اس دنیا سے توبہ کرتا ہوا، اس دنیا توبہ کر کے اس دنیا سے
ماتا مغفورہ،
ماتا مغفورہ اس طرح جاتا ہے، اس کو گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مما تعالی حب آل محمد، جو البتہ یہ زیادہ تر باتیں ینابی المودہ میں پائی جاتے ہیں، جو سلیمان قندوزی نے کتاب لکھی ہے، عالم اہل سنت ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ اہل بیت کی محبت میں جس دنیا سے جاتا ہے، فتحہ فی قبر ہی بابا نے من الجنہ،
سبحان،
اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے، وہ یعنی دل کی راحتی کے ساتھ اور دل کے سکون کے ساتھ جو
قلب کے ساتھ جاتا ہے،
قلب کے ساتھ جو ہے وہ
اس میں جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قبلہ واقعا محبت اہل بیت نہ صرف انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے، بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی مفید ہے، کہ جب انسان کی زبان سے اور اس کے دل سے جب علوم اور معرفت اور معارف کے چشمے پھوٹیں، تو یقیناً اس کا تعلق انسان کی دنیا سے ہے۔
البتہ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات یہاں پہ اور کامل کر دوں، وہ یہ کہ محبت کب پیدا ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے صحیح معنوں میں، لیکن ہر آدمی بہرحال زبان سے ہر آدمی اظہار کرتا ہے، یقیناً دل میں بھی اتری ہوئی محبت ہوتی کہ جو اظہار ہوتا ہے جس سے، لیکن محبت واقعی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ان کی معرفت پیدا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی محبت اور صحیح معنوں میں ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہم ان کی معرفت پیدا، معرفت یہی مثلا ہم مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی سیرت کو سنیں، ان کے فضائل کو سنیں اور اس کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب جب محبت پیدا ہوگی تو محبت جو ہے وہ اطاعت چاہتی ہے، محبت جو ہے وہ عمل چاہتی ہے، محبت جو ہے وہ کہہ لیا جائے کہ قربانی چاہتی ہے، محبت ثبوت چاہتی ہے۔
محبت کا ایک حصہ جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا وہ ہے عمل،
عمل یعنی محبت کا ثبوت وہی عمل ہے۔ جیسا کہ امام فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ من یعنی جو یہ جان کے خوش ہونا چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور ہمارا اتباع کرے، ہماری پیروی کرے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم
اللہ،
جی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو ہمارا اتباع کرو، ہماری پیروی کرو، ہمارے نقش قدم پہ چلو۔ یعنی یہ خود دلیل ہوگی کہ تمہیں ہم سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے اور رسول سے بھی محبت ہے۔
بہت بہت شکریہ قبلہ، نہیں معلوم مجھے وقفہ کرنا ہے، وقفہ لینا ہے یہاں پہ یا سوال میں کر دوں۔ البتہ اسی سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے جواب کے دوران جو ہے وہ وقفہ کرنا پڑے۔ تو لہذا اہل بیت رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان محبت کرتے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف طریقوں سے، پیغمبر اکرم کی جب ولادت کا دن آتا ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول میں ہو، اہل سنت 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، یا شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، تو آپ دیکھیں جگہ جگہ محفل نعت اور اس طرح کی محافل جو ہے وہ سجتی ہیں پوری دنیا میں، اور دیگر طریقے ہیں، تو تمام مسلمان اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ان کی آل ہے، امیر المومنین سے لے کے دیگر جتنی بھی ہستیاں اور شخصیات ہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص، خدا نخواستہ مسلمانوں میں سے کوئی، اگر آل رسول سے دشمنی کرے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، تو اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟
بہترین، آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا ویسے ہی ہے کہ یعنی مشکل ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور محب اہل بیت نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ محبت کے اظہار کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہر مسلمان جو ہے محب، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے عمل کے ذریعے، کوئی اپنے زبان کے ذریعے، کوئی کتاب
لکھ کر، بالکل
کسی بھی طرح سے اگر وہ دشمنی کا اظہار کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناسبی ہے، یعنی وہ شخص جو ہے وہ دین سے خارج ہے اصلاً، اور ایسے شخص کو نجس کہا گیا ہے روایات میں دشمن اہل بیت کو، جس طرح سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اگر الوہیت کا قائل ہو جائے یا ان کو نبوت کے درجے تک پہنچا دے، تو اس کو بھی جو ہے وہ دین سے خارج قرار دیا گیا ہے دونوں لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دنیا کے کسی گوشے میں اگر پیدا ہوتا ہے ایسا انسان، تو دشمنی اہل بیت کا جو اظہار کرتا ہے کسی بھی شکل میں،
البتہ قبلہ حسنی صاحب ایسے لوگ بہت کم ہیں، شاید ممکن ہے کہ انگشت شمار ہوں کہ جو خدا نخواستہ اہل بیت سے دشمنی کرتے ہوں، یا اظہار دشمنی کرتے ہوں کسی بھی شکل و صورت.
ہاں یقین ازما کریے کہ مثلا کسی کے دشمن اسلام یا کسی اور کے ورغلانے پر یا کسی لالچ میں کسی اس میں جو ہے وہ جی کریں جی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر روایت میں اس کے معنی بہت برے نتائج. ایک تو یہ کہ کہا گیا کہ جو اہل بیت کا دشمن ہوگا وہ دشمن خدا ہے, ظاہر سی بات ہے خدا کی دشمنی کا انجام جو ہے وہ پھر دوزخ و جہنم, دنیا میں بھی بدبختی اور آخرت
بہت سخت ہے, بہت سخت ہے
جی. دوسرا جو نقصان اس کا ذکر ہوا ہے روایت میں وہ یہ کہ جو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کافر جاتا ہے, من ابغضنا اہل البیت فہو کافر, وہ ماتا وہ مر جائے دنیا چلا جائے تو
اللہ بغض آل محمد ماتا کافر.
اسی طرح سے کہا گیا کہ ایسا شخص منافق ہے, من ابغض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے من ابغضنا اہل البیت فہو منافق, یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. اور ایک جگہ کہا کہ لا یشم رائحۃ الجنہ, کہ ایسے شخص کو جنت کی تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کے مشام تک نہیں پہنچی. جس طرح سے بہرحال ہر امتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو امیدوار ہے, کہ جیسا کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا, لیکن کہا گیا کہ جو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرے یا دشمنی دل میں رکھے اور دشمنی کرے تو کہا گیا کہ لا نصیب لہ شفاعت, اس تک میری شفاعت نہیں پہنچ سکتی, اس کے نصیب میں میری شفاعت نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا, ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ تو جو ہے جہنم ہی ہوگا. اس کے بعد ایک اور روایت میں نے دیکھی, وہ بہت عجیب روایت ہے اور واقعی یہ قابل غور قابل تعمل ہے
جی.
وہ یہ کہ کہا گیا کہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے دشمن, بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایات پہنچی ان میں یہ ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی کرے گا وہ اہل بیت کا دشمن ہے. اب دیکھیں کہ دشمن اہل بیت کے کیا نتائج ہیں, کہ وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے, وہ یہودی اس دنیا سے جاتا ہے, اس کے
منافق مرتا ہے
یعنی یہ سب اس کا انجام. اب وہی انجام ان کا بھی ہوگا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی کے اظہار کے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں اس کو بدعت کہنا, اس کو شرک کا کہنا,
ان کو پر کفر کے فتوے لگانا
یا ان کو قتل کرنا, ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جانی مالی نقصان
پہنچانا سیرت کے خلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نبوت کا انکار کرتا ہے یا قرآن کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ اس کو قتل کر دیں, اس کے لیے حکومت اسلامی چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ ایک قاضی ہو, ایک کیا کہتے ہیں اسلامی رہبر ہو کہ جو قوانین اسلام کی وہ فتویٰ دے گا, نہیں کہ ہم جو ہمارے مزاج کے خلاف, ہمارے دل کے خلاف, ہمارے فتووں کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم کافر قرار دیں. اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو بھی کرتے ہیں وہ یا قرآن اس کی بنیاد ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی بنیاد ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور سفارش کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں. لہذا ان بنیادوں کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے چلتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بات کہنے سے پہلے, کوئی بھی عملی اقدام کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں. ٹھیک ہے,
پیغمبر اکرم کی روایات پہ ایک نگاہ دوڑا لینی چاہیے, اس کا کچھ مطالعہ کر لینا چاہیے, تاریخ اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. اور پھر پیغمبر نے قبلہ, آپ خود مستحضر ہیں, آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون, اے علی تو اور تیرے چاہنے والے ہی کامیاب اور فائزین میں سے ہیں
جی.
تو ظاہر ہے جو علی اور محبین علی ہیں اور محبان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, یقیناً یہ پیغمبر اکرم اور آل رسول کے چاہنے والے ہیں اور وہ بھی ان کو چاہتے ہیں
جی جی.
تو ظاہر ہے جو روایت آپ نے بیان کی ہے, جو روایات میں اشارہ ملتا ہے, وہ یقیناً ان افراد کے بھی شامل حال ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی محبین آل محمد کو نقصان پہنچائے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ جو خود آل محمد کا دشمن ہے.
یقین ہے صحیح.
قبلہ یہاں پہ سورہ شورا میں مؤمنین کے حوالے سے, چونکہ یہ بحث جتنی بھی ہم کریں اور اس پہ جتنے بھی سوالات نکالے جائیں, الکلام یجر الکلام, بات سے بات خود بخود نکلتی رہتی ہے, تو سوال بہت ہیں آئے مودت کے حوالے سے, محبت اہل بیت کے حوالے سے اور محبین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. لیکن میں اس موضوع سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. سورہ شورا میں پروردگار عالم نے مودت اہل بیت کے علاوہ، ایک تو مودت اہل بیت کا حکم دیا گیا، پیغمبر سے فرمایا اللہ نے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اس کے علاوہ مؤمنین کے ذمے اور کیا فرائض جو ہیں پروردگار نے سونپے ہیں؟
جی یقیناً ایک فریضہ جو مومن پر عائد ہوتا ہے وہ یہی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت محبت کریں تاکہ اجر رسالت جو ہے وہ ادا کر سکے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، جو یہ آیہ کریمہ ہے کہ انہیں روکو، جب لوگ قیامت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ کا حکم کہ انہیں روکو کیونکہ ان سے سوال کیا جانا ہے، اور علماء شیعہ نے بھی لکھا، علماء سنت میں بھی لکھا کہ یہ سوال جو ہوگا وہ مودت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگا، تو ظاہر جب یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اجر رسالت ہے جس کا وہاں بھی سوال ہونا ہے، تو ہر مسلمان جو ہے وہ اس فریضے کو ادا کرتا ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ اس فریضے کو، اس فرض کو ادا کر سکیں۔
مجھے اس وقت ٹھیک سے یاد نہیں کہ غالباً امام شافعی فرماتے ہیں کہ من لم یصلی علیہم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کسی نے حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر اہل بیت پر درود نہیں بھیجا، درود اگر نہ بھیجا جائے تو ان کی نماز بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔
جی تو یقیناً محبت اہل بیت، مطلب تمام علماء متفق ہیں، اور یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ اس محبت پہ جمع ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ متحد ہو کے جو بھی کرنا ہے ہمیں،
جہاں تمام مسلمانوں میں جو مشترکات ہیں، جو اشتراک، اللہ ایک اور کعبہ ایک، پیغمبر ایک، اہل بیت سب کے لیے ایک، تو یقیناً یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہماری گفتگو قبلہ جاری و ساری ہے، مومنین کے اور دیگر فرائض کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن پہلے ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پیام رحمان پروگرام میں سورہ شورا کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔
لجلك صار الوجود جنة يوم الورود صومي صلاتي حسان ومسم بالجبين يا محزوز الوريد يا مكفن بالصعيد يا كتاب الله المجيد يا حبيبي يا
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں. پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہمارا سوال محترم قبلہ حسنی صاحب سے جو چل رہا تھا, قبلہ مومنین کے جو فرائض ہیں آیہ مودت کے علاوہ مودت اہل بیت کے حوالے سے اور دیگر جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟
لیکن ہم اگر اس کو تقسیم کرنا چاہیں فرائض کو تو اعتقادی حوالے سے جو سورہ میں میں آیت کو نہیں پڑھوں گا تاکہ اور مطالب بیان کیے جا سکیں, وہ ایمان ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے. اخلاقی حوالے جو فریضہ بیان کیا گیا مومنین کا وہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. اسی طرح سے اقتصادی مسائل میں جو فریضہ بیان کیا گیا وہ کہا گیا کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. عبادی مسائل میں جو انسان کا جو فریضہ مومن کا فریضہ ہے وہ یہ کہ وہ نماز عبادت کریں, نماز قائم کریں. یہ اس آیہ کریمہ میں آیا ہے, سورہ میں آیا ہے. اس کے بعد جو سیاسی حوالے سے جو کہا گیا کہ کیا فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ جب ان پہ کوئی ظلم و ستم ہو تو وہ اس کے لیے مدد طلب کریں, یعنی اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے بعد اپنے دوسرے بھائیوں کو مدد کے لیے بلائیں. اور دوسرے مومن بھائیوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں کسی مسلمان پر, کسی مومن پر, کسی مظلوم پر, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اور اگر ان کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مدد کریں اور اس کی آواز پہ
لبیک ہے. قبلہ آخری سوال ہے کہ اس آیت کے اندر ایک سورہ کے اندر ایک آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اس کی اگر ایک مختصر تفسیر ہو جائے آخر میں, چونکہ ہمارے پاس صرف تین منٹ رہتے ہیں.
جی دیکھیں یہ تیسویں آیت کریمہ ہے سورہ کی, اور اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کے جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کا, اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اس میں یعنی مصیبت کی ایک علت کی طرف اشارہ کیا گیا, ورنہ یعنی مصیبت کی اور بھی علتیں ہوتی ہیں. مثلا کہا گیا ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ یہ مصیبت ہوتی ہے, انسان کے امتحان کے لیے ہوتی ہے. یا جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو معصومین ہوتے ہیں, انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, ان کے معنوی درجات میں اضافے کے لیے مصیبت ہوتی ہے. اس لیے ملتا ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو لایا جاتا تو یہی آیہ کریمہ پڑھ کے پڑھتا ہے وہ, اور کہتا ہے کہ جو
ابن زیاد اس آیت سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہتا ہے,
کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کو ہوا ہے کربلا, جو کچھ پیش آیا ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو امام کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے, اور دوسری بات ہے کہ ہمارے بارے میں جو آیت نازل ہوئی وہی آیت نازل ہوئی ہے کہ کوئی مصیبت نہیں ہے روئے زمین کے اوپر اور نہ ہی تمہارے اوپر جو آتی ہے, مگر یہ کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ جو دنیا سے چلا جائے تم اس پہ افسوس نہ کرو, اور جو مل جائے اس پہ تم خوش نہ ہو. کہا ہم لوگ وہ ہیں کہ دنیا سے اگر کچھ چلا جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرتے ہیں, اگر کچھ مل جائے تو اس پہ ہم
فخر نہیں کرتے ہیں,
بلکہ ہم اللہ کے لطف و کرم اور اس کی رحمت سے جو ہے وہ امیدیں وابستہ کیے رہتے ہیں
اور ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں.
اس کی تفسیر میں کامل کرنا چاہوں گا فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس بیان سے, کہ جب لوگوں نے اس کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا, کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ علی اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو مصیبتیں ہیں ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی؟ کہا نہیں, ایسا نہیں, وہ تو اہل بیت اطہار تھے, وہ تو معصوم تھے, وہ تو گناہوں سے پاک تھے. اس کے بعد آپ نے
ان کی شان میں تو آیت تطہیر نازل
ہوئی,
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
ان کی عصمت کے اوپر دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو یہ کس لیے تھا؟ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ کوئی گناہ کی ہوئے تھے، نہیں، بلکہ تاکہ ان کے اجر میں اضافہ ہو سکے. اہل بیت علیہ السلام پر جو مصیبت آئی ان کے اجر میں اضافے کی.
پیغمبر تو کتنے عرصے تک، کئی مہینوں تک جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف پہ آ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ.
جی تو یہ گویا کہ یعنی ایسے لوگوں پہ جو مصیبت نازل ہوتی ہے اس سے ان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مصیبتوں کے بعد جو ہے جب یزید کہتا ہے کہ تم نے کیسا پایا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ فرماتی ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اچھا دیکھا، وہ خوبصورت دیکھا. اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. ٹھیک، اتنی مصیبتیں آئیں اور اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں، لیکن جو ہے وہ یعنی جو کچھ ہوا وہ ہماری مصلحت میں تھا اور
بہت بہت
اسلام کی مصلحت میں تھا، دین کی.
یقیناً بہت بہت شکریہ. ایک غیر مسلمان شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل سکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے. اللہ حافظ.
سبحان اللہ العظیم.